السلام علیکم،
یہ پارٹ ون ہے ناول کال بیل حصہ دوم۔ یہ ناول نابینا خواتین و حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ آواز کمل خلیل، پیشکش کرتبہ آڈیو لائبریری، مصنف سیما غزل۔ مزید کتب کی ریکارڈنگ کے لیے رابطہ کریں 03002919600 اور 03212131225۔ تو یہ سنتے ہیں پارٹ ون، دیباچہ۔ ہمارے ملک میں ایسے قارئین کی تعداد بہت زیادہ ہے جو پر اسرار اور خوفناک کہانیوں کے شیدائی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جتنا متجسس شاید ہی کوئی اور ہو، ہر شے کے بارے میں تجسس اور جاننے کی جستجو کرتا ہے، اور اگر کوئی بھید اس کی سمجھ میں نہ آئے اور اس کی عقل سے ماورا کوئی بات ہو جائے تو اسے پر اسرار کہہ کر اپنے اندر کے تجسس کی تسکین کرنا چاہتا ہے۔ پر اسرار، خوفناک اور ڈراؤنی کہانیاں لکھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ محدود چند قلم کاروں نے ہی اس میدان میں تباہ آزمائی کی بات کی ہے۔ محترمہ سیما غزل نے کال بیل لکھ کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ کسی بھی طرح مرد حضرات مصنفین سے کام نہیں ہے۔ 700 صفحات پر پھیلی ہوئی یہ طویل داستان اتنی دلچسپ اور اسرار انگیز ہے کہ ایک بار شروع کر کے ختم کیے بغیر چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا۔ پوری کہانی دہشت، خوف اور اسرار میں ڈوبی ہوئی ہے۔ سسپینس اتنا کہ ہر صفحے پر یہ توقع ہوتی ہے کہ کوئی ہنگامہ ہونے والا ہے۔ کہانی میں خوفناک آدم خور مکڑیوں نے اتنی دہشت پھیلائی ہے کہ پڑھنے والا بار بار اپنے کپڑے جھاڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ کہانی کا مرکزی کردار ایک مسلمان نوجوان ہے جس پر یونان کی دیوی زیوسا، جو سیکس، بدی، تباہی اور موت کی دیوی کہلاتی ہے، عاشق ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف ایک عیسائی لڑکی ایلن کی بدرو ایک سہارا کی مدد سے موت کا بازار گرم کیے ہوئے ہے اور اس نوجوان کی جان کے در پہ ہے۔ زیوسا اور ایلن کا ٹکراؤ ہو جاتا ہے۔ کہانی کے اس موڑ پر سسپینس اور تجسس انتہا کو پہنچ جاتا ہے۔ کتاب کی زیادہ تعریف کرنا مناسب نہ ہوگا کیونکہ بہترین مصنف قارئین ہیں جو خود اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کریں۔ طوالت کی وجہ سے کہانی دو حصوں میں پیش کی جا رہی ہے۔ قارئین سے التماس ہے کہ اپنی قیمتی آرا اور مشوروں سے نوازتے رہا کریں۔ خاص طور پر تعمیری تنقیدی خطوط کا انتظار رہے گا۔ اب میں کہانی اور آپ کے درمیان سے ہٹ جاتا ہوں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے اپنے آس پاس یہ ضرور دیکھ لیجئے گا کہ کوئی مکڑی تو نہیں ہے۔ نیاز مند عبد الغفار۔ کال بیل۔ طیب، خیریت ہے نا؟ خیریت ہی تو نہیں ہے، وہ مجھے بلیک میل کر رہی ہے۔ اس نے مجھے یقین دلانے کی کوشش کی ہے کہ میں ہی اپنے اینا کا قاتل ہوں۔ اگر وہ یہ بات پولیس کو اور ایلسیا کو بتا دے تو مجھے کوئی پناہ نہیں ملے گی۔ میں گاڑی ٹھیک کرانے کی وجہ سے گیا تھا، اس کے ٹائروں پر خون تھا اور بمپر پر ڈینٹ پڑنے کے علاوہ اس کے خون کے دھبے اور بال چپکے ہوئے تھے۔ میں نے 3 گھنٹے کی محنت سے گاڑی صاف کی ہے، مگر وہ کہتی ہے کہ وہ جب چاہے گی گاڑی بالکل اسی پوزیشن میں پولیس کو مل جائے گی جس پوزیشن میں ایکسیڈنٹ کے بعد کی بات تھی۔ یار زیا، خدا کی قسم، وہ اچانک میرے سامنے آ گئی تھی۔ میں نے اسے بچانے کی ہر ممکن کوشش کی تھی۔ مگر میں جدھر گاڑی موڑتا تھا وہ بھی ادھر ہی بھاگتی، اور بلاخر او یہ بتاؤ آگے پیچھے تو فون نہیں آیا کسی کا؟ اس کا نہیں، شاید نہیں، میں نے کسی سے ذکر نہیں سنا، ممکن ہے وہ کرے، یہ ہے کیا بلا یار۔ وہ کافی پریشان تھا، اگر یہ بات کسی کو پتا چل گئی تو؟ تم نے کہا نہیں کہ وہ مجھ سے رابطہ کرے؟ میں نے پوچھا، اتنا ہوش کب رہا تھا؟ خیر تم نے پتھر کا کیا کیا؟ یہ باندھ لیا، اس نے دایاں بازو آگے کر دیا، وہ آگے موم جاما کر کے اسے باندھ چکا تھا۔ یہ تم نے بہت اچھا کیا، اب تم بے فکر ہو جاؤ، وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ میں واقعی مطمئن ہو گیا۔ لیکن ضیا تم کیا کرو گے؟ میری فکر نہ کرو، میں آج رات یہ طے کر لوں گا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ ایلسیا کی حالت خراب ہے، اس نے چند لمحے کی خاموشی کے بعد کہا۔ ہاں میں نے اسے ڈاکٹر کو دکھایا تھا، اسے بہت صدمہ پہنچا ہے، لیکن تم فکر نہ کرو۔ کیا تم گاڑی میں آئے ہو؟ ہاں میں فون پر بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اچھا کیا، فون پر کرنے والی بات بھی نہیں ہے، آئندہ بھی احتیاط کرنا، اور سنو اب اگر فون آئے تو کہہ دینا کہ میں اس کے فون کا منتظر ہوں، اس سے زیادہ بات نہ کرنا اور فون بند کر دینا، دیکھیں گے کہ اس کا اگلا قدم کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے میں چلتا ہوں، وہ کھڑا ہو گیا۔ تم ایسیا کا خیال رکھنا۔ اوکے تم جلدی چلے جاؤ۔ مجھ پر اچانک ہی گھبراہٹ کا دورہ پڑ گیا، میں کھڑا ہو گیا، ایک عجیب سی بے چینی تیز کی طرح مجھ میں اٹھی تھی، جیسے کچھ ہونے والا ہو یا کچھ ہو گیا ہو۔ میں طیب کے ساتھ نیچے تک آیا، اسے گاڑی میں بٹھا کر روانہ کر دیا، کچھ دیر تک اس کی گاڑی کو جاتے دیکھتا رہا، پھر لوٹ کر ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ ایلسیا بے سست سی صوفے پر پڑی تھی، میں اس کے قریب بیٹھ گیا۔ ایلسیا تم ٹھیک ہو نا؟ میں نے دھیرے سے اسے پکارا تو اس نے اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا، وہ انگاروں کی طرح دہک رہی تھی۔ ایلسیا ہر شخص مرنے کے لیے ہی دنیا میں آتا ہے، کہیں ایسی جگہ سے جو اس کے ذہن سے محو ہو جاتی ہے اور آگے ہی آگے بڑھتا ہے، یہ ارتقاء کی منزل ہے۔ ہمیں خوب علم ہے کہ اب اس زندگی کے بعد ہمیں کسی اور زندگی میں، کسی اور دنیا میں جانا ہے، جسے ہم اب سے پہلے کے حالات سے ناواقف ہیں، ویسے ہی آنے والے واقعات سے بھی ناواقف ہیں۔ تم بھی چلی جاؤ گی، میں بھی، اور باقی سب بھی، ہماری جگہ نئے آنے والے لے لیں گے۔ تم نہ بچی ہو، نہ زندگی اور موت کی حقیقت سے ناواقف۔ مجھے نہیں معلوم کہ بعد از موت زندگی کا تمہارے ہاں کیا تصور ہے، مگر ہمارے ہاں اس کا بڑا خوبصورت تصور ہے۔ ہمیں قدم قدم پر اس حقیقت کا احساس دلایا گیا ہے کہ ہم ایک سایہ دار جگہ میں چند لمحے سستانے کو رکے ہیں، مگر یہی دنیا کسی کے لیے کانٹوں سے بھرا میدان، کسی کے لیے خوفناک دندوں سے پٹا جنگل، اور کسی کے لیے لکو دک تپتے صحرا کی طرح ہیں۔ ہم یہاں سے اپنے دکھ سکھ، اپنے اعمال، نیکی اور بدی، بدنیتی اور خلوص، یہ سب کچھ لے کر آگے چلے جائیں گے۔ ہمارے کردار کی مضبوطی، ہماری نیکیاں آگے آنے والے اندھیری راہوں میں روشن ہو کر ہمیں راستہ دکھائے گی۔ کیا تم ان باتوں پر بلیف کرتی ہو؟ میں نے دیکھ لیا تھا کہ اس کے چہرے کے عضلات ڈھیلے پڑ گئے ہیں، اس کی آنکھوں میں صبر ہچکولے لینے لگا ہے۔ یہ بات میرے لیے امید افزا تھی۔ اس نے دھیرے سے سر ہلا دیا، میں نے اسے چائے آفر کی، اس نے اٹھنے کی کوشش کی، मगर मैंने इससे मना कर दिया। मैं इसे अपने हाथों से चाय बनाकर पिलाना चाहता था। मैं दिन में इस पूरी इमारत का जायजा लेकर देख चुका था कि किचन किधर है। इसने तशक्कुराना अंदाज में मुझे देखा और लेट गई। मैं किचन में चला आया। चाय बनाते हुए मैंने तमाम कैबिनेट खोलकर हर चीज का जायजा लिया। मुझे पता था कि एल्सिया बहुत दिनों तक कुछ पकाने के काबिल नहीं हो सकेगी। होटलिंग मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी, इसलिए मैं खुद ही पकाना और खाना चाहता था। मैंने चाय बनाकर ट्रे में सामने सामान रखा। इस वक्त चमचों की दराज खोली तो सामने ही एक बड़ी सी चमकदार छुरी पर मेरी निगाह पड़ी। बिजली सी कूंदी। पता नहीं क्यों मैं चंद लम्हे तक इसे तकता रहा। हालांकि वो एक आम सी छुरी थी जो किचन में काम आती थी। इसका फल गालबन चांदी का था जो चमक रहा था। मैंने महसूस किया कि इस छुरी पर निगाह पड़ते ही मेरा जहन माफ हो गया है। फिर मैं खुद बखुद चौंक कर ठीक हो गया। मैंने चमचा निकाल कर छटके से दराज बंद कर दी। चाय लेकर एल्सिया के पास आया। हमने चाय पी। मैं एल्सिया को बहलाने में काफी हद तक कामयाब रहा था। वह पहले की निस्बत बहुत तेज थी। मिस्टर जिया, सॉरी, मुझे तुम्हारे काम करना चाहिए थे, मगर नहीं एल्सिया, तुम मेरी मुलाजिम नहीं हो। ये भी तुम्हारी मेहरबान है कि तुम हमसे इतना खुलूस बरत रही हो। वैसे भी मेरा काम करना तुम्हारी ड्यूटी कतई नहीं थी। मैं ऐसी बेतरतीब और तकलीफदार तकसीम को पसंद नहीं करता। मैं अपना काम अपने हाथ से करके खुश रहता हूँ। मुझे किसी पर बोझ बनने की आदत भी नहीं है। तुम इस तरफ से कोई फिक्र ना पालो, न जहन को बोझल करो। बस मैं तुम्हें सेहतमंद देखना चाहता हूँ। तुम से इतना सोचो कि अब तुम्हारी बेटी यहाँ के संदिग्ध लोगों के दरमियान नहीं है कि घुट घुट कर जिंदगी गुजारे। वह बड़ी मेहरबान और रहम करने वाली जात खुदा ताला के पास है। वो जो अपने बंदों से किसी बेपना शफीक माँ से बढ़कर प्यार करता है। तुम बहुत नाइस मैन हो मिस्टर जिया। मुझे अफसोस है कि मैंने तुमसे मिले बगैर तुम्हारे लिए बुरी राय कायम कर ली थी। मेरी इस गलती की मुझे इतनी बड़ी सजा मिली है। अगर मैं ऐना को यूं ना छुपाती तो शायद वो इस वक्त मेरे साथ किचन में होती और बकौल तुम्हारे वो ये शरारत ना करती जो इसने मेरे साथ की। और हाँ मिस्टर जिया, क्या तुम मेरी एक बात का बिल्कुल सच्चाई के साथ जवाब दोगे? क्यों नहीं, मैं झूठ को सिर्फ इस वक्त अच्छा समझता हूँ जब वो किसी की बेहतरी के लिए बोला जाए। जब ऐना ने तुम लोग को स्क्वैश दिया था तब तुमने या तैयब ने इसको डिसहार्ट तो नहीं कर दिया था कि वो यूं घर छोड़कर चली गई? नहीं एल्सिया, इससे तो हम मिले भी नहीं थे। मैं बेसाख्ता कह बैठा, शायद इसलिए कि मैं इससे सच बोलने का वादा कर चुका था। मगर तुम कह रहे थे कि ओह वो तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इसे क्या जवाब दूं। मुझे बात टालना पड़ी। बहाना किया कि मुझे अचानक याद आ गया है कि एक अहम फोन करना है। उठते उठते मैंने शक के गहरे साए देख लिए थे जो इसकी बूढ़ी आँखों में चमकते गतले पानी में तैर रहे थे। मैं इस हालत में इसे खौफजदा नहीं करना चाहता था। मैंने तैयब के घर का नंबर डायल किया। फोन हसबे तौके जोरा आपा ने उठाया। मैं इनसे बात करता रहा। मैंने इनसे वादा किया था कि रात डिनर पर पहुंचूंगा, मगर रात तो मेरी ऐना की तजहीज और तदफीन में गुजरी थी। मैंने इनसे ना पहुंचने पर माजरत की। इन्हें तैयब की जबानी पता चल चुका था कि क्या हुआ है, लेकिन वह अब फिर आने को कह रही थी। मैंने ऑफिस के काम के बहाना करके इनसे चंद रोज की छुट्टी ले ली। इन्हीं से पता चला कि अभी तक طیب واپس گھر نہیں پہنچا ہے۔ ایسی کوئی بات انہوں نے نہ کی جس کا تعلق زیوسا یا کسی قسم کی حیرت ناک واقعے سے ہو۔ مجھے کچھ اطمینان ہوا، میں کن آنکھوں سے ایلسیا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ اب کمزوری کے باعث اونگ رہی تھی۔ میں نے چاہا تھا کہ وہ اپنے کمرے میں جا کر آرام کرے، مگر اس نے کہہ دیا تھا کہ وہاں وہ اینا کے ساتھ رہتی تھی، اس لیے اب اس کی غیر موجودگی کو بہت زیادہ فیل کرتی ہے اور وحشت کا شکار ہو جاتی ہے، اس لیے میں نے اصرار نہیں کیا۔ مگر وہ یہاں صوفے پر قطعی بے آرام تھی، اس لیے میں فون رکھ کر اس کے قریب آ گیا۔ ایلسیا، کیا اس کمرے اور میرے والے کمرے کے علاوہ اتنی بڑی کوٹھی میں دوسرا کوئی کمرہ نہیں؟ آئی مین بیڈ روم۔ ہے، تمہارا روم کے بازو والا روم ہے، مگر وہ گیسٹ کا ہے، ہم وہ روم یوز نہیں کرتا۔ یہاں اب کوئی گیسٹ نہیں آئے گا، تم وہاں آرام کرو۔ وہ تیار نہیں تھی، مگر میں نے زبردستی اسے راضی کیا۔ اس سے چابی لے کر اوپر گیا، کمرہ کھولا تو ایک مہک سی چاروں طرف پھیل گئی۔ یہ کمرہ اندر سے سفید رنگ سے پینٹ کیا گیا تھا اور یہاں کا سارا فرنیچر بلیک لکڑی کا تھا، جس کے کناروں پر سنہرے رنگ کی باریک پٹیاں سی پڑی تھیں۔ یہاں سفید، سنہرے اور کالے رنگ کے پرنٹڈ پردے تھے۔ درمیان میں گول بیڈ تھا جس پر سفید، سنہرے اور کالے ہی بہت سے کشن بے ترتیبی سے پڑے تھے۔ مجھے یہ کمرہ بہت اچھا لگا، جی چاہا کہ یہاں خود شفٹ ہو جاؤں اور اپنا کمرہ ایلسیا کو دے دوں۔ میں نے نیچے آ کر کہا کہ وہ میرے کمرے میں چلی جائے اور میں اس کمرے میں شفٹ ہو جاتا ہوں۔ وہ مان گئی۔ میں اسے لیے ہوئے اپنے کمرے میں آ گیا، وہاں اسے بٹھایا، اپنے اٹیچی کیس لے کر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ مجھے یہاں چلے آنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ شام گہری ہو چکی تھی۔ میں نے بازار سے کھانا لانے کا سوچا اور کپڑے بدل کر ایلسیا کو بتا کر وہاں سے نکل گیا۔ ٹیکسی کے لیے دور تک جانا میرے لیے بہتر تھا، اس بہانے میری واک ہو جاتی تھی، اس لیے مجھے دشوار نہیں لگا۔ مجھے جلد ہی ایک ٹیکسی مل گئی۔ یہاں سے قریب ترین علاقے میں نے ایک بہتر ہوٹل تلاش کیا، اس روکھے رکھی اور کھانا پیک کرا کے واپس آ گیا۔ مجھے بہت بھوک لگ رہی تھی، ایلسیا سو چکی تھی۔ میں نے اپنے لیے کھانا نکالا اور وہاں ڈرائنگ روم میں پڑی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ ابھی میں ٹھیک سے کھا بھی نہیں پایا تھا کہ کال بیل بج اٹھی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی، آنے والے نے وہ کال بیل بجائی تھی جو اندرونی عمارت کے یعنی ڈرائنگ روم کے دروازے پر لگی تھی۔ ایلسیا مجھے بتا چکی تھی کہ باہر گیٹ والی کال بیل کا کنیکشن کچن میں ہے، جبکہ ڈرائنگ روم کے باہر والے دروازے کی کال بیل کا کنیکشن ڈرائنگ روم میں ہے۔ میں نے نوالا پلیٹ میں رکھ دیا، اٹھ کر دروازے تک گیا اور یہی سوچتا رہا کہ بھلا کون آ سکتا ہے۔ طیب ایک خیال آیا، میں نے دروازہ کھولا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں ایک قدم آگے بڑھا، میں نے چاروں طرف دیکھا۔ اب عمارت کی باہر والی دیواروں کے کنارے سے اندھیرے پھوٹنے لگے تھے۔ میں نے باہر کی طرف لگے سوئچ بورڈ کا بٹن آن کر دیا۔ باہر لان کے قریب لگا بلب روشن ہو گیا، کہیں بھی کوئی نہیں تھا۔ میں نے ڈرائنگ روم کے دروازے کی پیشانی پر لگا بلب بھی روشن کر دیا، پھر پلٹ کر دیکھا مگر کوئی نظر نہیں آیا۔ میں اندر داخل ہونے لگا، تبھی میری نگاہ کال بیل کے قریب سے اندر جاتی ایک بڑی سی مکڑی پر پڑی۔ میں تھٹک گیا۔ میں نے غور سے دیکھا، اس کی جسامت تو کافی بڑی تھی، مگر وہ قطعی عام سی مکڑی تھی۔ خوف کی ایک لہر جو مجھ میں اٹھی تھی ختم ہو گئی۔ وہ یوں رینگتی ہوئی اندر جا رہی تھی جسے کال بیل اسی نے بجائی ہو اور میں نے اسی کے لیے دروازہ کھولا ہو۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ میں نے ہنس کر کہا، بی مکڑی، بھلا کال بیل بجانے کی کیا ضرورت تھی؟ تم تو دروازے کے نیچے سے رینگ کر بھی آ سکتی تھی۔ وہ اندر داخل ہو گئی۔ میں نے اسے ماننے یا بھگانے کی کوشش نہیں کی۔ جب وہ چوکھٹ سے ہوتی ہوئی اندر کی دیوار پر پہنچ گئی تب احتیاط سے دروازہ بند کیا، واپس ڈائننگ ٹیبل پر آ بیٹھا اور کھانا کھانے لگا۔ پھر وہ مکڑی میرے ذہن سے بالکل نکل گئی۔ میں نے کھانا کھا کر برتن کچن میں رکھے اور ایلسیا کا کھانا فریج میں رکھ کر اوپر اپنے کمرے میں آ گیا۔ میں سونا چاہتا تھا، نیند اور تھکن مجھ پر غالب تھی۔ میں کمرے میں آتے ہی کپڑے تبدیل کر کے لیٹ گیا۔ یہ شاید پہلا موقع تھا کہ میں اتنی جلدی لیٹا ہوں، ورنہ عام طور پر رات گئے تک جاگتا رہتا ہوں۔ میں نے لائٹ بند کر دی، نائٹ بلب جلا دیا، مگر کچھ دیر بعد مجھے اس بلب کی روشنی بھی چبھنے لگی تو میں نے اٹھ کر وہ بلب بھی بجھا دیا۔ کمرے میں گپ اندھیرا چھا گیا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی، دھیرے دھیرے ذہن کو سوچوں سے آزاد کر لیا اور مکمل آرام دہ نیند لینے کا ارادہ کر کے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ اب احساس ہو رہا تھا کہ میرے اعصاب میں بے پناہ کھچاؤ ہے۔ چند لمحے کو تو بے چینی سی رہی، پھر نیند غالب آنے لگی، غنودگی سی چھا گئی۔ باہر گہرا سناٹا مجھے بڑا پرسکون لگ رہا تھا، جبکہ طیب کا گھر ایسی جگہ تھا جہاں تین اطراف بڑی مصروف سڑکیں تھیں۔ آدھی رات کو وہاں سے گزرنے والے ٹریفک کی سماعت چیر ڈالنے والی آواز مجھے سخت اذیت دیتی تھی، جبکہ یہاں دور دور تک نہ رہائشی علاقہ تھا نہ فلیٹ جس میں دن رات بچوں کا شور گونجتا، اور نہ ہی کوئی مصروف سڑک کے ٹریفک کی آواز نیند اور سکون میں ہارج ہوتی۔ میں دھیرے دھیرے جیسے اندھیرے کنویں میں اتر رہا تھا، اچانک میری ہنس سماعت چونک اٹھی۔ عجیب سی سرسراہٹ تھی جسے میں نے پہلے پہل تو کوئی اہمیت نہ دی، مگر جب مسلسل یہ آواز آنے لگی تو بہت ناگوار گزری۔ پہلے میں غنودگی میں اس کو محسوس کر رہا تھا اور ختم ہونے کا منتظر تھا، پھر میں مکمل طور پر بیدار ہو گیا۔ بیدار ہو کر میں نے قوت سماعت کو اس آواز پر مرکوز کر لیا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے اور کس کی آواز ہے۔ ذرا غور کرنے پر محسوس ہوا جیسے کوئی کسی چیز کو فرش پر گھسیٹ رہا ہے۔ میں نے پھر غور کیا اور اپنے اس خیال کی خود ہی تردید کر دی۔ آواز ایسی تھی جسے کوئی چیز رینگ رہی ہو، کوئی ایسی چیز جس کے رینگنے سے ہلکی سی آواز پیدا ہو رہی تھی۔ پہلا خیال مجھے یہی آیا کہ سنسان علاقہ ہے، شاید کوئی جانور، کتا یا بلی یا کوئی اور جانور اپنے کسی شکار کو گھسیٹ کر کسی کونے میں لے جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے سر اٹھا کر باہر والی کھڑکی کو دیکھا۔ یہاں بھی دونوں طرف کھڑکیاں اسی رخ پر تھیں جس رخ پر دوسرے کمرے کی کھڑکیاں تھیں۔ باہر والی کھڑکی بند تھی، میں نے سامنے والی اس کھڑکی کی طرف دیکھا جو ڈرائنگ روم کی طرف کھلتی تھی، وہ بھی بند تھی۔ مجھے یاد آ گیا کہ میں نے کھڑکیاں کھولی ہی نہیں تھی۔ اب میں نے نائٹ بلب جلا دیا، اس کی روشنی اندھیرے میں کافی تھی۔ میں نے کمرے میں چاروں طرف نگاہ ڈالی، فرش دیکھا، کچھ دکھائی نہ دیا، سب کچھ ٹھیک تھا۔ میں نے روشنی بجھا دی اور تکیہ کانوں پر رکھ کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اب وہ سرسراہٹ یا تو ختم ہو گئی تھی یا یہ تکیے سے کان بند کرنے کا نتیجہ تھا۔ میں پھر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ گہری غنودگی تھی کہ میں نے چپڑ چپڑ کی کریہ آوازیں امیز آوازیں سنی، میں پھر ڈسٹرب ہو گیا۔ یہ بھی یقین ہو گیا کہ شاید کوئی کتا یا بلی ڈنر کر رہے ہیں اور بڑی بدتمیزی سے کر رہے ہیں۔ میں نے زور سے کروٹ لی، دوسرا تکیہ بھی اٹھا کر کان پر رکھ لیا، مگر آوازیں جیسے تکیہ میں جذب ہونے کے بعد سماعت میں اتر رہی تھی، ایسی خوفناک سی اور اتنی کریہ آوازیں تھیں کہ میرا جی متلا گیا۔ یوں لگنے لگا جیسے کوئی میرے سرہانے بیٹھا کسی وجود کو ادھیڑ ادھیڑ کر کھا رہا ہو، اس کا لہو چاٹ رہا ہو۔ میں نے ہر طرح کوشش کی کہ وہ آوازیں میری سماج سے دور اور ذہن سے محو ہو جائیں، مگر میں بری طرح ناکام ہو گیا تھا، جبکہ وہ آوازیں اب میرے اعصاب پر، میرے حواسوں پر چھا کر مجھ سے اور قریب، بلکہ قریب محسوس ہونے لگی تھی۔ آخر میں اچھل کر اٹھ بیٹھا، میں نے لائٹ جلائی اور سامنے لگے وار کلاک پر نگاہ پڑتے ہی میری آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ گھڑی رات کے 3 بجا رہی تھی، یہ کیسے ممکن ہے؟ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا، اور پھر میں نے سرہانے رکھی، اپنے ریسٹ واچ اٹھا کر دیکھی، اس میں بھی 3 ہی بجے تھے۔ اب میری توجہ پھر اسی آواز کی طرف ہو گئی جو بتدریج بڑھ رہی تھی۔ میں نے باہر والی کھڑکی کھولی، آواز کے اتار چڑھاؤ میں نہ اضافہ ہوا نہ کمی ہی آئی۔ پھر بھی میں نے چاروں طرف دیکھنے کی کوشش کی، باہر دیکھنے سے اندازہ ہوا کہ واقعی رات بہت زیادہ بہت ہو چکی ہے، مگر کیسے؟ اس سوال کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ میں بستر پر لیٹا ہوں تو بامشکل رات کے 8 بجے ہوں گی، سویا بھی نہیں تھا، اس کا بھی مجھے یقین تھا۔ میں نے زیادہ سے زیادہ بستر پر 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ گزارا تھا، یہ سب سوچتا اگر وہ آواز اب گرم گرم سیسے کی طرح میرے کانوں میں نہ اتر رہی ہوتی۔ باہر نہ کوئی کتا یا بلی اور نہ ہی کوئی اور جانور تھا۔ میں نے توجہ دی تو لگا کہ آواز اس سمت سے نہیں آ رہی۔ اب میں نے اندرونی کھڑکی کھولی اور پھر گھبرا کر بند کر لی، کیونکہ کھڑکی کھولتے ہی آواز کسی ہوا کے طوفانی چھکڑ کی طرح اندر داخل ہوئی تھی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کون ہے؟ کیا ڈرائنگ روم سے یہ آوازیں آ رہی ہیں؟ آوازیں اتنی کریہ اور خوفناک تھی کہ مجھے کھڑکی دوبارہ کھولنے کی ہمت نہ ہو رہی تھی، مگر میں یوں تو نہیں بیٹھا رہ سکتا تھا، مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا، اسے ڈھونڈنا تھا جو ان آوازوں کا سبب تھا۔ میں نے اس بار خود پر قابو پا کر پھر کھڑکی کھول دی۔ چپڑ چپڑ کی تیز اور کریہ آوازوں نے میری سماعت اور حلق تک میں خراشیں ڈال دی، مگر میں نے اس بار سر نکال کر ڈرائنگ روم کا جائزہ لیا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا، لیکن میری ریڑھ کی ہڈی میں برف جمنے لگی، بے پناہ شدید بدبو کے بھپکے مجھے پیچھے دھکیل رہے تھے۔ میں نے کھڑکی بند کر دی، اس سے پہلے ہی میں سانس روک چکا تھا، مجھے الٹی آنے لگی، میں بھاگ کر باتھ روم میں گیا، لگا جیسے کلیجہ منہ کے ذریعے باہر آنے کو ہے، آنتیں کھنچ گئی، جتنا کھایا پیا تھا سب باہر آ گیا۔ بدن پر برف جمی محسوس ہونے کے باوجود میری پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے۔ میں نے چند لمحے خود کو سنبھالنے کے لیے وقف کر دیے، پھر میں نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی، کوئی ایسی چیز نظر نہ آئی جسے میں لاٹھی کے طور پر استعمال کر سکتا۔ اب مجھے یہ یقین ہو گیا تھا کہ نیچے کوئی کتا یا بلی ہے جو اپنے شکار بھمبوڑ رہا ہے، وہ بدبو بھی سڑے ہوئے گوشت کی سی تھی۔ اب میری حالت کچھ بہتر ہو چکی تھی، میں نے کسی بھی ایسی چیز کی تلاش شروع کر دی جو اس جانور کو بھگانے اور خود کو بچانے کے کام آ سکے۔ مجھے بیڈ کے نیچے سے ایک چمکدار راڈ مل گئی جو غالباً پنکھے وغیرہ میں کام آتی ہے۔ میرا حوصلہ بڑھ گیا، میں دبے پاؤں نیچے چل پڑا۔ مجھے حیرت اس بات پر تھی کہ بند کمرے میں وہ جانور آیا کیسے۔ یہ ناول کال بیل حصہ دوم کا بقیہ حصہ پارٹ 2 میں سماپت۔